اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. درود پڑھیے محمد آل محمد. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. ان کے ایک بہت پراعتماد شیعہ عبداللہ بن یحییٰ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مولا مشکل کشا سے ملنے کے لیے گیا, تو جب وہاں میں پہنچا تو ایک بیٹھنے کی چیز, کرسی یا اسٹول جو بھی اس زمانے میں ہوگا اس کو بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھنے جا رہے تھے کہ اتفاق سے اس کا پایا ٹوٹ گیا, وہ گر گئے. جب وہ گر گئے تو ان کو چوٹ لگ گئی. اب چوٹ لگ گئی تو اب سنیے کہ مولا کیا کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی معین کر دیا. اس خدا کا شکر ہے جس نے میرے شیعوں کا کفارہ دنیا میں ہی معین کر دیا. تو کہنے لگے کہ مولا میں نے کیا قصور کیا ہے. سمجھ رہی کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے شیعوں کا کفارہ, گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں معین کر دیا ہے اور اس کے لیے آخرت میں پاک صاف جائیں گے. اس کے بعد تو کہنے لگے مولا میں نے کون سا قصور کیا ہے جو مجھے یہ میرے لیے سزا ہو گئی. کہ تم بیٹھتے وقت تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا بیٹھتے وقت. اب ہم تو زندگی میں صبح شام نہ جانے کتنے کام ایسے کرتے ہیں جس میں بسم اللہ کہتے ہی نہیں, جبکہ بچپن میں ہمارے زمانے میں تو یاد ہے, اب بھی شاید بعض گھرانوں میں ہوگا کہ بچپن میں سکھایا جاتا تھا ایک نیوالا اٹھاؤ بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, بیٹا شکر الحمدللہ کہو, بسم اللہ کہو, دہنے ہاتھ سے کھاؤ. کہا جاتا تھا نہیں کہا جاتا. وہ کہہ رہے کہ بیٹھتے ہوئے یعنی کرسی کھینچ کے وہ بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی اگر بسم اللہ نہیں کہا انہوں نے, کہا کہ یہ اس گناہ کا کفارہ ہے. تو آج تو ہم بسم اللہ کسی بات میں بھی نہیں کہتے. انہی مولا ہی کا قول ہے کہ ایک شعر بھی لکھنے لگو تو بھی بسم اللہ پہلے کرو, یعنی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرو. تو کہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, عادت نہیں ہے ہماری بسم اللہ پڑھنے. تو کہا جاتا ہے کہ ہاں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا, کوئی بھی گناہ, کوئی بھی ایسے بھائی یہ سب جمع ہو رہا ہے ایک جگہ پہ. جو سارے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے جو چھوٹے چھوٹے وہ ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے. جب کوئی پریشانی آتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, بلا وجہ ہمارے اوپر یہ کام ہو گیا. تھی بلا وجہ نہیں ہوتا مومنین کے ساتھ. مومنین دنیا میں جیسا کہ مولا خود کہتے ہیں تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اس لیے اسی کے لیے کام کرو. یعنی مومنین جو ہے آپ اپنے آپ کو دنیا دار لوگوں کے ساتھ شریک مت کیجئے. ہم آخرت, آپ آخرت کے لیے پیدا کی گئے ہیں. آپ کا سلسلہ دوسرا ہے کہ آپ جو ہیں آخرت کے لیے پیدا کیے گئے تو ہمیں اسی کے لیے کام کرنا. تو اب ہماری کہتے ہیں کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ, چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ ہی دنیا میں قرار دے دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسی دنیا میں قرار دے دیا ہے اور آخرت میں ہمیں پاک صاف بلایا جائے گا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس دنیا میں تو ہم بھگت لیں گے, تو آخرت میں بھگتنا بڑا مشکل کام ہے. پھر ایک جگہ پر ایک تفسیر کی کتاب ہے انوار النجف تفسیر, اس میں ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ کہتے ہیں کہ مومن جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا اور اس کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوگا, پل صراط سے گزر رہا ہوگا اور اس کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوگا تو جہنم کے شعلے جو ہیں وہ بجھ جائیں گے. تو جہنم کہے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور کی وجہ سے جہنم کے شعلے جو ہیں خاموش ہو رہے ہیں, جلدی سے گزر جا اس کے اوپر سے. کس وجہ سے؟ تو لکھنے میں لگ گئے تو جواب کون دے گا کس وجہ سے؟ بسم اللہ کی وجہ سے. تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ جب ہم گل سراج سے گزر رہے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, آدھی نہیں تو کہاں سے پڑھیں گے, وہاں تو اور خوف و دہشت و ہول ہوگی جس کی وجہ سے بالکل ہی بھول جائیں گے. یہاں تو اطمینان میں بھولے ہوئے ہیں تو وہاں کہاں سے یاد آئے گا؟ تو جب آپ روزمرہ کے کام میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا, مفاتی میں آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ کے حوالے سے ہی ہے اس میں بتائے کہ جس شخص کے گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا بیرونی, تو وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھا. ویسے تو پریشانی دنیا میں ہے تو آتی ہی جاتی رہے گی, یہ ایسا نہیں کہ بالکل عیش و آرام کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے, دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ, تو جو امتحان کی جگہ رہتی ہے وہاں تو پریشانی آپ دیکھتے نہیں کہ امتحان نقل کرنے کو نہیں مل رہا, یہ پریشانی, مشکل پیپر آ گیا, یہ پریشانی, تو پریشانی تو ہوتی رہتی, دنیا میں بھی پریشانی ہوگی. کیا ہوگا جہنم کے جو خاموش مومن سے کہا جائے گا جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور جو ہے وہ ہمارے شعلوں کو, یعنی جہنم کہے گی میرے شعلوں کو بجھا رہی ہے. تو ہم جب دنیا میں اس کے عادی ہوں گے تبھی تو اتنی مشکل جگہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گزریں گے, تبھی تو وہاں کی ہر مشکل جگہ پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے, فرشتے جب ہمارا نامہ اعمال ہمیں لا کے دے رہے ہوں گے, نامہ اعمال ہمارا دیا جا رہا ہوگا کہ لیجیے آپ کا نامہ اعمال. تو جیسے بندہ مومن کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فوراً اس کا نامہ اعمال بجائے بائیں ہاتھ پہ دینے کے دائیں ہاتھ پہ دے دیا جائے گا. جب دہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو کچھ یاد آ رہا دہنے ہاتھ میں والوں کا کیا کہنے, دہنے ہاتھ والوں کا بغیر کانٹوں کی جھکی ہوئی بیریوں میں ہوں گے, تہ بہ تہ کیلے پھیلے ہوئے سائے, بہت سے میوے, بہتا ہوا پانی نہ ختم ہوگا نہ روکا جائے گا, اونچے اونچے فرشے بھی ہوں گے, ان کو حوریں بھی ملیں گی. کس میں ہے یہ, سورہ واقعہ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو کیا کیا جائے گا دہنے ہاتھ میں, جب دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر کیا کہنا, کامیابی کامیابی ہے. یہ کس وجہ سے, جب ہم عادی رہیں گے دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے, تو جب عادی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا, کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار کہیے, ہمیں تو بچپن سے عادت اس لیے پڑی کہ ہماری والدہ دروازے تک آتی تھی, دعا پڑھ کے جاؤ بیٹا, دعا پڑھ کے جاؤ, بسم اللہ آمنت باللہ توکلت اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله, اتنی بار کہا دے یاد ہو گیا. تو آپ کیا کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے وہ پڑھتی ہے, آپ بھی آدھی عرض ہو جائے گی تو آپ بھی اپنی اولاد سے کہیے باہر تک پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے جائیے, شوہر کے ساتھ باہر تک کہتی ہوئے چلی جائیے کہ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ, بسم اللہ چلو جاؤ کام کرو یار اپنا, بسم اللہ پیچھے لگے رہتے ہو نہیں, آپ کی عادت بنا لیجیے کہ آپ کہتی ہوئی جائیے, آپ کہتی ہوئی جائیے, کیونکہ اس میں برکت ہے, فائدہ آپ کو ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی آپ کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے یہ فائدہ ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد عالم, ہم نے کہا درود کی تو بہت ساری حدیثیں سناتے ہیں, لاؤ آج بسم اللہ کی بھی جمع کر کے سنا دیتے ہیں کہ شاید اس سے یہ بچیاں جو ہیں کچھ فائدہ خود بھی اٹھائیں دوسروں کو بھی اس کے فائدہ پہنچائیں. اپنے عزیز جی آواز نہیں آ رہی, ہم زور زور تو بول رہے ہیں, ہمیں کتنے اور قریب کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا اب میں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کے قول سے ابتدا کرتے ہیں, درود نہیں پڑھیے گا ابتدا نہیں کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ دینداروں کی کچھ علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں, دینداروں کی کچھ علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. بھئی آپ بھی تو پہچانی جاتی کہ مدرسے جاتی ہیں, آپ کیا کہنا ماشاء اللہ, آپ حجاب کرتی ہیں کیا کہنا ہے, لیکن آپ کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں کیوں, دیکھا کہتے تھے نا مدرسے جاتی ہے جھوٹ بول رہی ہے, دیکھا فلانے کا, آپ کی ہماری ایک ایک بات پکڑی جاتی ہے, یہ مدرسے میں پڑھانے جاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, ایک ایک بات پکڑی جاتی ہے ہماری, کیونکہ جب لوگ معاشرہ جس میں زیادہ تعداد جدھر کے لوگ ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتا, پھر آپ یہاں پہ آتی ہیں تو یہ معاشرہ پورا خاندان حاوی تھا, تبھی تو یہ بچیاں کم ہو گئیں. اگر بھیجنے والی ہوتی, اگر یہاں پہ ایم بی اے کروایا جا رہا ہوتا فری میں تو پھر کم نہ ہوتی, تو پھر روز آ رہے ہوتے, روز زیادہ ہوتی ہے, ہمیں جگہ نہ ہوتی ہے ہمارے پاس, تو گھر والے مار مار کے بھیج رہے ہوتے, کم بخت پڑھنے نہیں جا رہی تو بھیجی جاتی ہے, لیکن اب جب آ رہی تو وہ روکی جا رہی, کیونکہ اس کی وقت نہیں پتا, وقت نہیں پتا اس کی, بتایا نہیں ہے, کون بتائے اس کو, بتائے گا کون؟ بعض روایتوں میں تو مطلب آدمی حساب لگانا چاہے تو حساب نہیں لگا سکتا کہ کتنا ثواب ہے؟ کسی طالب علم یا عالم سے مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسے 70,000 انبیاؤں سے مصافحہ گیا، بتائیے، انبیاء سے 70,000 انبیاء سے مصافحہ گیا کسی طالب علم. اب کسی، میں نیچے ابھی سنا رہا تھا یہ ایک صاحب کو، میں نے کہا آپ یا آنے والی طالبہ سے ہاتھ مت ملائیے گا کہ آپ ملانے لگے کہ ثواب، ثواب سمجھیے کہ اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر یہ سمجھیے کہ کیوں اہمیت ہے اس کی، کیا بتایا گیا اس کی اہمیت کیوں، کہ حرام حلال کتنی چیزیں آپ جس دن قیامت برپا ہونے والی ہوگی اس دن تک کی چیز بتا دی گئی. تو جب پڑھیے گا تب پتہ چلے گا نا، جب پڑھیے گا نہیں تو کہاں سے پتہ چلے گا، جب کتاب ہاتھ میں ہوگی تب پتہ چلے گا نا. یہی تو کہا گیا جو پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، مر گیا وہ ایسا مرا جیسے شہید مرا، شہادت کی کوئی وقت ہی نہیں ہوا، ورنہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی گھر کے اندر، اخبار ہوتا ہے، وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، ریموٹ ہوتا ہے اس، وہ ہوتا ہے سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کتاب نہیں ہوتی ہاتھ میں. کیوں؟ کہ یقین نہیں پیدا ہو رہا. جو بات نام تو لیا جاتا ہے، وہ یہود نصارہ نے ہمارے ساتھ بھی وہی کام کیا ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ کام کیا ہے، کہ انہوں نے کہا سلیو لٹکا لو، اس کے بعد جو جی چاہے کرو. ہمارے یہاں بھی کہتے کہ نام لیتے رہو، نام لکھ کے لگاتے رہو، یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو، اور پھر احکامات کوئی، ان کا نام کس لیے، یہ کس لیے آئے تھے، کہ دنیا میں کس کام کے لیے گئے، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو وہ پیغام کہاں ہے؟ ان کا نام تو تم نے لیا ہوا رٹا ہوا، لیکن پیغام تمہیں ایک بھی نہیں یاد ہے. تو پیغام یاد ہونا چاہیے نا ہمیں کہ ہم کیا پیغام ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ دینداروں کی کچھ علامت ہوتی جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، تو دیندار لوگ پڑھیں گے تب علامت پتہ چلے گی. آپ سے کہا جائے کہ وہ علامتیں مولا نے کیا بتائی ہیں؟ یا عام ہر آدمی دیندار بنتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ علامتیں ہونی چاہیے تمہیں. اب وہ علامتیں ایسی ہیں کہ اس میں ساری کی ساری چیز شامل ہو جاتی جو علامتیں بتائی ہیں انہوں نے. جی ہم پڑھیں گے تب پتہ چلے گا. کتابیں چھینی گئی ہم سے اور چھن گئی کتاب ہم سے، اور پڑھنا ہم نے بند کر دیا. ہم کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہوا، درخت، شام، صبح، شام، لیل و نہار، سمندر کی مچھلیاں، زمین کے جتنے چوپائے ہیں وہ، آسمان کی مخلوق، دن اور رات، سب چیز جو ہے کس کے طالب علم کے حق میں دعا کر رہی. تو یقین ہی نہیں، اگر یقین ہوتا تو جان لڑا کے ہم پڑھ رہے ہوتے کہ ہمارے حق میں اتنی ساری چیزیں، مغفرت کی دعا مانگ رہی ہمارے لیے، اولاد کتنی دیر دعا مانگتی ہے، کتنی دو، پھر وہ دو چار دن غم کرے گی، بیٹی ذرا ایک ہفتہ کر لے گی، ایک مہینہ کر لے گی، لڑکے جو ہیں کم کریں گے، لڑکیاں زیادہ. بعض فضیلتیں آپ کی کتنی زیادہ بتائی گئی، لیکن آپ لوگوں کو بھی سب سے زیادہ گمراہ کرنے میں آپ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، عورتوں کو گمراہ کیا ہے سب سے زیادہ. کیونکہ معلوم ہے ایک ہم وہ پڑھ رہے تھے، اس کا کیا نام، کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک جگہ کے بتایا گیا کہ کچھ پوپ آپس میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے، کس طرح کہ ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہونے پائے. تو ان کا ایسا کرو، بہت سوچ وچار کے بعد اس جگہ پہ پہنچے کہ ایسا کیا جائے کہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کر دیا جائے، تو مرد بھی خراب ہو جائیں گے، عورتیں بھی خراب ہو جائیں گی، اور ساری برائیاں آ جائیں گی. پھر کام کیا انہوں نے اور کامیاب بھی ہوئے. ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ جتنے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اس میں 99.99% جو ہے گانا بجانا بے پردگی، طرح طرح سے لاک کر دیا، یعنی کہ بال کھول کے اس کو اگر آپ نے وہ کیا تو وہ لاک، طرح نئے نئے اشتہارات کیسے بنائے جاتے ہیں، اٹریکٹیو اشتہارات. ہم نے دیکھا، میں نے کہا کیا بہترین اشتہار بنایا گیا اس کا، کہ جسے بال کو ڈرائر کے ساتھ سکھانے کے بعد اس کو لاک کر دو، یعنی کہ اب بال تمہارا بکھرے گا نہیں. شیمپو کے جتنے اشتہارات ہیں یہ سب کیا ہے، آپ دیکھا کیجئے، دیکھنے کے بعد سوچا کیجئے، یہ ہمارے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. یہ سازش ہو رہی تو آپ کو نفرت پیدا ہوگی. آپ کے خلاف کوئی محفل میں بیٹھ کے آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا تو آپ کو نفرت ہو جاتی، اس کی طرف کنکیوں سے دیکھتی تو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتی. پورے اسلام کے لیے سازش ہو رہی، آپ کو نفرت نہیں پیدا ہوتی. کتنی بھی اچھے ہوگی تو کیا ہوا، کوئی خوبصورت آدمی آپ کی مذمت کر رہا ہو تو کیا کہیے گا، یہ کہیے کہ کتنے شیریں ہیں ان کے لب کے رقیب، گالی کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یہ نہیں کہیے گا کبھی. یہ صرف شاعری کی حد تک ہے بس، آگے کچھ نہیں. اس کے سب بیوقوف بنانے والی باتیں صرف شاعری کی حد تک ہے، آگے نہیں ہے. تو مولا کہتے ہیں دیندار کی کچھ علامت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو زیادہ پابندی اس کی کرنا ہے. کیوں کرنا؟ کہ آپ لوگوں کا تعلق یہاں سے بھی ہے، دو جگہ سے تعلق ہے. ایک تو پورے معاشرے میں آپ کا تعلق محمد آل محمد کے حوالے سے، دوسرا یہ اپنے گھروں میں خاندان میں آپ کا تعلق جو ہے اس حوالے سے کہ آپ مدرسے جاتی ہیں. تو جب آپ مدرسے جاتی تو آپ کا تعلق بڑھ جاتا ہے. مولا کہتے ہیں دینداروں کی کچھ علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اب کون سی علامت ہے بتا سنیے گا، ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پھر اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے جائیں گے۔ بہت ساری چیز تو ہم بہت ساری کلاسز میں بتاتے بھی رہتے ہیں، اکثر بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہی کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فراموشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات وہ بتا رہے ہیں کہ سچی بات، یعنی بات کرے گا تو سچی بات کرے گا، سچ بولے گا۔ پہلے ساری علامتیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سچی بات، دوسری کیا کہہ رہے ہیں؟ ادائے امانت، امانت کو ادا کرنا۔ تیسری بات بتائی جا رہی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا۔ اس کے بعد صلہ رحمی، سب سے مشکل کام آ گیا، صلہ رحمی۔ پھر پانچواں ہے کمزوروں پہ رحم کرنا۔ پھر چھٹا ہے نیکی کو انجام دینا۔ ساتواں ہے حسن اخلاق۔ تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اس میں ہے یہ، آپ دیکھیے گا، لیجئے، خریدیے، پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ سارے مولا کے اقوال ہیں، چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں بہت سارے، تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، آپ کے بعد بھی گھروں میں رکھی رہے گی، ہمارے بعد بھی کام آئے گی۔ یہ کتابیں لو، خریدو، یا جو کچھ بھی کہا جائے کتابیں لکھو، اپنے دوستوں کو تحفے میں دو، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ اس دنیا میں، اپنی اولاد، یعنی گھروں میں جو ہمارے پاس جو چیزیں چھوٹنی چاہیے وہ کیا چیز ہونی چاہیے، زیادہ زیادہ یہ مال و دولت کو چھوڑیے، یہ کتابیں چھوڑ کے جائیے، تاکہ اس سے آپ کی آنے والی نسل جو ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ ساتویں چیز ہے خوش اخلاقی۔ پھر فرماتے ہیں علم اور ہر وہ چیز، علم اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کا باعث ہو، علم اور ہر وہ چیز جو اللہ کی قرب کا باعث ہو۔ علم کے ذریعے سے ہی ساری چیزیں پتہ چلے گی، اسی سے ہوگا، علم اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کا باعث ہو۔ اب پہلی چیز ہے سچی بات، یعنی سچ بولنا۔ تو انسان کو جو سچ بولنا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، پہلا کیا قول کا سچا ہونا چاہیے آدمی کو، جو بات کرے سچ بات کرے، اس میں کوئی چیز کسی شے کو بڑھا دیا آپ نے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بات جا کے آپ کر رہی ہیں، تو عادت ہے لوگوں کی، یا تو کچھ چیزیں بڑھا دے گا یا کچھ گھٹا دے گا یا کچھ اس میں سے ختم کر دے گا، تو بات کی صحیح چیز ختم ہو جائے گی۔ تو قول کا سچا ہونا چاہیے، تو جیسی بات ہو ویسی بات کرے۔ پھر کیا ہوگا، قول کے سچے ہونے کے ساتھ پھر فیل کا بھی سچا ہو، قول و فیل کا سچا ہو، سچائی ہونی چاہیے، افعال میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ اس سے افعال میں سچائی سے کیا مطلب، مثال کیا ہے، مثلاً یہ کہ قسم کو پورا کرے، آپ نے کسی سے قسم کھائی تو اس کو پورا کرے، پہلے سوچ سمجھ کے قسم کھائیے، قسم کو پورا کرنا۔ پھر کیا ہے، وعدے اور معاہدے کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہو معاہدہ کیا ہو اسے پورا کرے، ورنہ کہا جائے کہ جھوٹا ہے آدمی۔ اگر وقت مل گیا تو وعدے پر ایک واقعہ سنائیں گے، مزیدار واقعہ سنائیں گے، لیکن اگر وقت بچا تو واقعات، تو ابھی علیم بھائی بھی سنا رہے ہیں، وہ واقعات ہی سنتے رہیے گا، واقعات کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وعدے کا پورا، پھر ارادے میں سچائی ہونی چاہیے، یہ سب سچ میں آ رہا ہے، ارادے کی سچائی، نیک کاموں کا ارادہ کرے تو پھر اسے پورا بھی کرے، اور مخلص ہو اس کے اندر، کہ یہ کام جو ہم نیک کام کر رہے ہیں مخلص ہیں، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں نیک کام کا۔ پھر نیت کی سچائی ہونی چاہیے، نیت میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں سچائی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، قرآن میں ہے نہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے، ہر جھوٹے بدکار پہ شیطان اترتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہ آیت نمبر تو مجھے نہیں پتا کیا کہاں پہ، لیکن قرآن کی ہر جھوٹے بد، یعنی جھوٹ جو ہے، کہا جاتا ہے تمام برائیاں ایک جگہ جمع کر دو جھوٹ اس کا سردار بن جائے گا، ہر چیز میں جھوٹ، اب قدم قدم پہ جھوٹ بولا جاتا ہمارے یہاں، قدم قدم پہ جھوٹ بولا، قدم بلا وجہ کے لیے بیکار باتوں میں جھوٹ بولا جاتا، کوئی مطلب نہیں لیکن جھوٹ بولا جا رہا۔ تو نیت کی سچائی ہونا چاہیے، نیت کی سچائی سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ ریاکاری نہ ہو کسی کام میں، کسی کام میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں، ہم جو کام کریں قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کسی اسی باب میں پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ باب تھا فتنے کا، تیار کر رہے ہیں فتنے کے اوپر، تو جمع ہو جائے جب تو پھر انشاءاللہ لیں گے فتنے پہ. تو اس میں ایک حدیث یاد آ رہی، وہ کیا حدیث ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی آواز فتنہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اچھی صورت فتنہ ہے، اچھے اشعار فتنہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے نیت کی سچائی میں یہ کہاں سے آ گیا کہ بھائی اچھی آواز ہے تو فتنہ کیسے بن رہی ہے؟ اگر ہم نے اپنی آواز کے ذریعے سے نیت ہماری بدل جائے کہ ہماری شہرت ہو، اس سے بہت اچھا نوحہ پڑتی ہے، بہت اچھا مرثیہ پڑتی ہے. یا یہ تو ہم آپ کی طرف کریں یا ادھر چلے جائیں گانے کی طرف چلے جائیں، تو فتنہ بنی کہ نہیں بنی؟ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ فتنہ ہو گئی، فساد برپا کر رہی. تو یہاں تو فساد اپنے لیے برپا کر رہے ہیں ریاکاری کر کے، تو یہ فتنہ ہے. نیت ہمیں سچائی ہونی چاہیے. دوسری کیا؟ اچھی صورت، یہ بھی فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، تو یہ فتنہ ہے. اچھے اشعار، یہ بھی فتنہ ہے. اگر اس سے اس میں بھی اگر شہرت پسندی نہ ہو، کیا شعر میں نے کہہ دیا، کیا میں نے یہ، ایسے ہونی چاہیے کہ جو ہم صرف اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ایسے شعرا ہوا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کا پورا پورا ایک ایک مصرع جو ہوتا تھا پورا پورا لشکر ہوتا تھا، یعنی دشمن کے مقابلے میں وہ لشکر بنتا تھا ایک ایک مصرع. یعنی وہ اس طرح سے کرتے تھے ہر کام کرنے سے پہلے جو کیا. جیسے یہاں آپ آ رہی تھی تو آپ نے وضو کیا تھا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، آپ نے نیت کی تھی کہ میں قربتن اللہ جا رہی ہوں. ہر دفعہ نیت کو بار 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 جیسے وضو کرنا پڑتا، بار بار بسم اللہ کرنا پڑتا، پڑھنا پڑتا، اسی طرح بار بار نیت کی بھی تجدید کی جاتی ہے. بار بار نیت ہماری ہے کہ ہم قربتن اللہ، پروردگار تیری رضا کے لیے جا رہے ہیں پروردگار، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں بہکاتا رہتا ہے. ذرا سا بھی دل میں خیال آیا ہمارا کام سب خراب ہو گیا. پھر اس کے بعد جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر سے ہے. شرک اصغر، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری دکھاوا، ریاکاری دکھاوا. آج کل اس قدر یہ جب سے یہ ٹی وی، کیا کہیں اس کو ہم، یہ ٹی وی نے اس قدر جتنے پروگرامس آتے ہیں صرف اور صرف ریاکاری دکھاوے کے لیے سارے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، سب کا سب پروگرام، جتنے فیشن اس کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے، جتنی گمراہی پھیلائی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، کوئی حد اور انتہا نہیں. کہ آپ دیکھنا شروع، بعض تو عورتوں کو پہلے ایک کام کیا کہ عورتوں کو باہر نکال دیا، عورتوں کو کیا کہا ہم، میں تو کہتا ہوں کہ شاید پاس بھی کیا جاتا ہے زیادہ ان کو، کہ بہت زیادہ پڑھنے لگی لڑکیاں بہت پڑھ رہے، لڑکوں کو جان بوجھ کے شاید فیل کیا جاتا ہو، شاید میرا ایسی اپنا گمان کرے تاکہ یہ پڑھیں، پڑھ لکھ کے باہر آئیں کام کریں، باہر کام کریں تو فتنے میں خود بخود مبتلا ہو جائیں گے. جو گھر میں رہ جائیں ان کو کیا کریں کہ ان کو مارننگ شو کے ذریعے سے اور یہ ڈراموں کے ذریعے سے، فضول ڈرامے جو آتے ہیں اتنے بیہودہ لوگ بتاتے ہیں، صاحب یہ آ رہا ہے کہ ہمیں بتا کے کیا کروں گا، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. جیسے ڈرامہ صرف گھر کی عورتوں کو جو ہاؤس وائف ہیں ان کو اس کے ذریعے سے خراب کرو، جو دوسری ہیں ان کو باہر نکال دو. معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. ایک ایک دن جو ہے ہماری زندگی کا کم ہو رہا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا. جو یقین نہیں رکھتا ان کو تو چھوڑ دیے، جو یقین رکھتے ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم زبانی طور پر تو بہت ساری بات بھی کر رہے ہوتے لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا، ہمیں اللہ کے سامنے جانا، ہمیں محمد علیہ محمد کے سامنے جانا ہے. کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے سارا کام کیا، تم لوگوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، سب رسمی کام صرف کرتے چلے جا رہے ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیا ریاکاری دکھاوا، جو فیشن والے کپڑے، جتنے کپڑے بے پردہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کپڑے بنوائیے گا آپ، کپڑے کس لیے بنوائیے گا اچھے، یہاں تک تو بھڑکیلے اسکارف تک کو تو منع کیا گیا. کیا مطلب ایک آدھ کو دیکھ کے کہ یہ بڑکیلا اسکارف پہنا ہوا ہے، اب یہ سامنے بالکل آگے بیٹھی ہوئی تو ہم مارے ڈر کے نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، جب کہیں گے تبھی تو پتہ چلے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے کپڑے ایسے پہنا کہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے لوگ. بھائی اسی لیے تو کہا جا حجاب کو اسی لیے تو کروایا جا رہا تاکہ کوئی توجہ نہ دے آپ کی طرف. تو بھڑکیلے اسکارف تک کو منع کیا گیا کہ توجہ نہ دی جائے آپ کے اوپر، آپ اپنے آپ کو چھپائیے. اللہ تعالیٰ قیمتی چیز کو چھپانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے آئٹم بم نہیں بنانا چاہتا، میزائل نہیں بنوانا چاہتا، اس کو کتنی حصار کے اندر وہ رکھا جاتا ہے. کہ پھر آپ کے ذریعے سے کیا کام چاہتا ہے وہ، ایٹمی ہتھیار بن رہا تو کتنی ہزار میں رکھا جاتا، کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا، بار بار حکومتوں کو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ نہیں دشمن کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بڑے مضبوط ہاتھوں میں وہ ہے، ہوتا نہیں، یہاں بھی بیانات آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار کہیں ان لوگوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو پھر حکومتوں کو بیان دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں تو لگ گیا، کہ کیا کہ انہیں کیا کرنا، کہ نہیں انہیں انسان بنانا، یہ انسان بنانے والیاں ہیں، اس لیے آپ کو خراب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آپ کو روکا ہے، یہاں تک تو روکا ہے کہ کسی سے دروازے پہ اگر بات کرو تو نرمی سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہ پیدا ہو جائے، کیوں کہ آپ کو انسان بنانا۔ چھٹے امام کی ایک روایت یاد آتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمیں جگہ نہیں آ رہا، یاد آ رہی کہ ہم نے کہاں سے اس کو نکالا تھا، کہاں سے ہم نے لکھا تھا، جمع کیا تھا، وہ جگہ نہیں یاد آ رہی مجھے، ورنہ اب تک ہم فیس بک پہ اسے ڈال چکے ہوتے، لیکن کیونکہ یاد نہیں آ رہا کہ حوالہ کیا دیں گے اس کو، اس لیے رک جاتے ہیں، یہاں آپ کو بتا رہے ہیں، آپس کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جس کے پاس عقل نہیں اس کو انسانیت نہیں ملتی۔ ذرا سنیے، پہلے سن لیجئے، آپ کی قیمت بتا رہے ہیں، اللہ کرے پورا ہو جائیے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کو انسانیت نہیں ملتی، سنیے گا، اور جس کے پاس انسانیت نہیں اسے دین نصیب نہیں ہوتا۔ سوچے ذرا کیا بات کی، یہ انسان بنانے کے لیے آپ کو اتنی حفاظت بھی دیا جا رہا ہے، حصار میں دیا جا رہا ہے، انسان آپ کو انسان بنا، جس کے پاس عقل نہیں اس کو دین نہیں ملتا، نہیں، جس کے پاس عقل نہیں اسے انسانیت نہیں ملتی، اور جس کے پاس انسانیت نہیں اسے دین نصیب نہیں ہوتا، نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ دین آیا انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے تھوڑی آیا۔ اور یہ آنکھ رکھتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں، سننے کا کام نہیں لیتے، چوپائے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے۔ انسان تو جب گرتا ہے نا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، انسان جب گرتا ہے، اس لیے آپ کو اتنی حفاظت میں رکھا گیا ہے، آپ کو شور بچایا گیا کہ مردوں کو برابر آنی چاہیے، عورتوں کو مردوں کو برابر، آپ بھی خوش ہو گئی کہ ہم کو برابر لایا جا رہا ہے، برابر لایا، برابر کہاں سے لایا جا رہا ہے، آپ کی وقت، آپ کہیے کہ میری وقت گھٹا رہے ہیں آپ، ہم برابر کہاں ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ان کے والد کے پیر کے نیچے جنت تھوڑی ان کی، میرے پیر کے نیچے جنت ہے، یوں کہیے آپ، آپ تو بڑی ہیں۔ بہرحال اس میں تو اسی میں نکل جائے گا سارا۔ پھر بھائی، جو دنیا میں شہرت کے لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، شہرت کے لباس، یہاں تک تو اب مردوں کی شیروانی اور وہ جو شادی میں بیام پہنتے، تو اگر ایسے لا کے رکھ دیے تو سمجھ میں نہیں آتا کسی دلہن کا کپڑا یا کسی دلہا کا کیا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی کڑھائی ہونے لگی، اتنی کڑھائی ان کے کپڑوں میں ہونے لگی، سب آپ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کیجیے، تو جب آپ کے دماغ میں حدیث اور قرآن کی آیتیں ہوں گی تبھی عبرت حاصل کیجیے گا، ورنہ نہیں حاصل کر سکتی، عبرت حاصل کیجیے ان تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد کہا، سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا اور جھوٹ بولنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو سچی بات کی اپوزٹ کیا چیز، جھوٹ ہے، تو جھوٹ جو تباہی کی چیز ہے، ایک بندہ ایمان کا مذاق اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ مذاق اور سنجیدگی دونوں حالت میں جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے۔ مولا مشکل کشا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا مذاق اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ سنجیدگی اور مذاق دونوں حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، تب تک ایمان کا مزہ نہیں آ گیا۔ ایمان کے مزے کیا ہوتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگ رہا، روزے میں اس کا دل نہیں لگ رہا، کہ ہر کام روزے میں کوئی ایسا کام نہیں بھوک پیاس کے علاوہ ہر کام کیا جا رہا ہوتا، کیونکہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا، روزہ رکھنے کے بعد جو بھوک پیاس کی کیفیت ہوتی، اس کے بعد جو اسے کچھ کرنا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے ماہ سیام کے اندر، وہ اس میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولتے دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں، جلدی جلدی نماز پڑھا، ایسا بھاگتے جیسے کہ مسلح کے اوپر کوئی چیز نوکدار چیزیں رکھ دی گئی تھی، دیکھا نہیں ہے جب وہ گڑ رہی اس کو، جب مسلح گرم ہونا شروع ہو گیا دھیرے دھیرے کر کے، کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ آپ تھوڑی دیر تک کسی سے دین کی بات کیجیے، اسے مزہ نہیں آتا، کر کے دیکھ لیجیے آپ، مزہ ہی نہیں آئے گا اس سے۔ یہاں تو آپ مجبوری ہے نا کہ اس سے پہلے نکل نہیں سکتی، تو یہاں پہ گھری ہوئی اور تصویریں دکھائی جاتی تو آج بھی مزہ آ رہا ہوتا، وہ آج جو بالکل خوش کلاس ہو رہی، بلیک اینڈ وائٹ، بغیر بکری ہوئی دال مل رہی، تو آج تو کیا پوچھنا، تو بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ یا لطیفہ پڑھیے تو آسان ہو جائے گا معاملہ، ایک درود پڑھیے محمد عالم، پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قطع رحمی اور جھوٹی قسم کھانے سے کیا ہوتا، مرنے سے پہلے ہی اس کا ببال دیکھے گا، اس کا جو نقصان ہے وہ مرنے سے پہلے دیکھ لے گا۔ قطع رحمی کرنے والے ہیں، اور جھوٹی قسم کھانے والے، یعنی جھوٹ بولنے کے اتنی عادی نہ ہو جائے کہ قسم تک جھوٹ جھوٹی قسم تک کھائی جانے کا. عذاب الہی سے وہ شخص کیسے بچ سکتا ہے جو جھوٹی قسم کھانے پر تیار رہے؟ جلدی جلدی بتا رہے ہیں اس لیے کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ہو رہا ہے بلکہ ابھی پہلی چیز چل رہی ہے. کس وقت تک کا ٹائم ہے؟ سمجھ نہیں ہے. پہلی چیز یہ تھا سچ بولنا، دوسری چیز کیا ہے؟ امانت کی ادائیگی. امانت کو ادا کیا جائے. امانت کی ادائیگی میں کیا کیا چیز آتی ہے سن لیجئے، ورنہ اس وقت تک آپ دینداروں کی کچھ علامت ہوتی ہے اس سے آپ پہچانی جاتی ہیں، تو آپ اس سے پہچانی جائیے کب؟ جس امانت کو آپ ادا کیجیے گا. امانت کو ادا کرنے کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ادائیگی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ادائیگی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. تین چیزیں ایسی ہیں، پہلی چیز کیا؟ امانت کی، امانت کو امانت دار تک پہنچاؤ، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو. اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو ہم اس امانت کو اس تک پہنچائیں، چاہے نیک ہو یا بد ہو. جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، خواہ وعدہ جس سے آپ نے کیا ہے وہ آدمی نیک ہو یا بد ہو. وعدہ ہی کیوں کیا آپ نے؟ سوچ سمجھ کے وعدہ کیجیے نا، جس سے وعدہ کیا جائے. تیسری چیز، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے والدین اچھے ہوں یا برے ہوں. یہ روایت پانچویں امام سے بھی ہے، یہ روایت چھٹے امام سے بھی ہے، مختلف جگہ پہ پائی جاتی ہے کہ امانت کا ادا کرنا چاہے کوئی سا بھی ہو. بعض جگہ پہ تو شاید یہ بھی کہیں پڑھا گیا کہ کسی معصوم نے کہا کہ اگر تلوار بھی لا کے دے دی جاتی ہے جس سے امام کو وہ کیا، تو اگر امانت رکھوائی جاتی تو وہ بھی میں واپس کرتا. یعنی امانت اتنی زبردست چیز ہوتی ہے. احسان کا بدلہ امانت کے زمرے میں آتا ہے، سن لیجئے. احسان کا بدلہ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو یہ امانت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ کسی کا تمہارے اوپر احسان بھی تمہارے پاس اس کی امانت ہے. یعنی کہ آپ احسان کسی نے کیا ہے تو آپ اس کی خیانت کیا ہوگی؟ برائی سے اس کا جواب دیا جائے. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی امانت کہی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے چار چیزوں کی سزا بہت جلدی ملتی ہے، چار چیزوں کی سزا بہت جلدی ملتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جب برائی آ رہی تو پھر جب چار چیزوں کی سزا، جس شخص کے ساتھ تم نے نیکی کی ہو مگر اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ برائی کرے، وہ جس شخص کے ساتھ تم نے نیکی کی بدلے میں برائی کرے، جس شخص پہ تم نے زیادتی نہ کی ہو وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو. جو سمجھ لیجیے گا، سسرال جانا ہے تو کسی نے زیادتی کی ہے نہیں کی ہے تو آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، پسند ناپسند کو چھوڑ دیجیے، ہمیں زیادتی نہیں کرنا کسی کے ساتھ، پسند ناپسند کا سوال تھوڑی ہے. ابن ملجم کیا پسندیدہ تھا؟ زیادتی نہیں ہو رہی تھی، پانی شربت پلایا جا رہا تھا، بعض جگہ دودھ دیا جا رہا تھا اس کو، کیونکہ پیاسا تھا تو اسے پانی دیا جا رہا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ، جو تمہارے ساتھ، حالانکہ اس نے نیکی نہیں کی تھی لیکن یہ تو اتنے اوپر کے لوگ تھے کہ ہمیشہ برائی کا جواب بھی ہمیشہ بھلائی سے دیا کرتے تھے، تو آپ سے تو کہا جا رہا ہے کم سے کم نیکی کے، بھلائی کا جواب بھلائی سے تو دو. جس شخص نے تمہارے ساتھ زیادتی نہ کی ہو تم اس کے ساتھ زیادتی جو کرے گا تو وہ بہت جلدی اس کے سزا ملے گی. کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کیا ہو مگر وہ بے وفائی کرے، آپ نے تو وعدہ کیا تو اس کو پورا بھی کر دیا لیکن سامنے والا بے وفائی کر رہا ہے، تو اس کو بھی سزا جلد ملے گی. اور چوتھی چیز ہے، جو شخص کسی سے، کسی قرابت دار سے صلہ رحمی کرتا ہو مگر وہ جو ہو اس کے ساتھ قطع رحمی کرے. ہم تو صلہ رحمی کریں اور سامنے والا قطع رحمی کر رہا، اس کی سزا بہت جلدی ملتی ہے. آپ کہیے گا پورے معاشرے میں ہو رہا، سزا تو نہیں مل رہی. فوراً دماغ میں سوال آتا ہے کہاں سزا ملی، وہ تو ان کو دیکھے فلانا آپا کو، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی، ان کو تو سزا نہیں ملی، ان کو تو سزا نہیں ملی. تو یہی والی بات تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی تو کہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ تمہیں توفیق نہیں نصیب ہو رہی، اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہوگی. تو آپ دیکھیے توفیق طلب ہوتی چلی جا رہی، ہر نیکی کی توفیق، معاشرے سے نیکیاں اٹھتی چلی جا رہی، تو یہ سزا تو ہو گئی اور کیا ہو گئی. جب نیکیاں اٹھ جائیں گی تو بھائی یہاں کی سزا تو تھوڑی دیر کے لیے ملی، ختم ہو گئی سزا، وہ والی سزا ملے گی اگر توفیق طلب ہو گئی کہ جو کبھی چھٹکارا نہیں. ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ ہے سوائے جہنم سے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جب کوئی آدمی جو ہے ان تمام چیزوں کی یہ خیال رکھیے گا، پورا کیجیے گا. جو شخص کسی، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے قرآن مجید بھی ایک امانت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں تک پہنچایا، قرآن یہ امانت ہے کہ اللہ اس کے رسول نے مسلمانوں تک پہنچایا ہے، اس کے لیے اس کا حق ادا کیا. جو تو رسول اللہ آخری وقتوں میں بھی کہہ کے گئے تھے، میں تمہارے درمیان دو برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن، اس سے اس کا دامن پکڑے رہنا، پکڑا دامن ہم نے، اس کا متمسک رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے، ہم نے کہا بتایا ہوا راستہ ہی نہیں پتا ہمیں، چلیں کہاں سے؟ جب بتایا ہوا راستہ معلوم ہوگا تب چلیں گے نا. تو اپنی مرضی والا کام کر رہے ہیں، جو شادی کریں گے اپنی مرضی سے، بیاہ کریں گے اپنی مرضی سے، شادی کے سارے پروگرام اپنی مرضی سے ہوں گے، لڑکا اپنی مرضی سے وہ کیا ہے، ہر کام اپنی مرضی سے ہوگا، ولیمہ اپنی مرضی سے ہوگا، کپڑے اپنی مرضی سے بنیں گے، گانا بجانا، ڈھول، مہندی، چالا، سب کام اپنی مرضی. خالی ایک شادی کی تقریب لے لیجیے، اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہوتا اور کتنا کام اللہ رسول سے. خیر، اللہ رسول سے دو کام تو ہم لوگ کرتے ہیں. کیا دیکھا تاریخ کون سی؟ 13 رجب. بڑی اچھی تاریخ 13 رجب، اچھی تاریخ ہے. اور حدیث کیسا پڑھوا دے کر اس کے بعد کہہ دو، اس کے بعد تو پھر اللہ دے بندہ لے ہو رہا ہوتا، ہر برا کام ہوتا اب اس کے بعد سے، ساری خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں بہت. تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہوتا وہ دیکھ لیجیے آپ کیا ہوگا. جو تم سے خیانت کرے تم اس سے بھی خیانت نہ کرو، خیانت والے باب میں جو تم سے خیانت کرے، مولا کہہ رہے، رسول اللہ کہہ رہے، تم اس سے بھی خیانت نہ کرو ورنہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ گے. پھر رسول اللہ ہی فرماتے ہیں امانت میں خیانت، جو امانت میں خیانت کرتا وہ ہم سے نہیں. کتنی اہم ترین بات ہے، خطرناک بات کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہے. کسی اپنے کسی بھائی کے راز کو چھپانا جو ہے یہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر مت کرو، یعنی چغل خوری نت کیجئے آپ کسی کے. کہتے ہیں اپنے کسی بھائی کے راز کو فاش کرنا بھی ہے امانت میں خیانت کے مترادف ہے. یہ اس میں کیا چیز آتی ہے؟ چغل خوری. اس نے کوئی بات آپ سے کہ آپ نے جا کے داغ دیا، عورتوں کے بارے میں مشہور کر دیا گیا اس لیے کہ تاکہ عورتیں کرتی رہے، کوئی مشہور نہیں کر دیا گیا. آپ خراب کیوں ہوتی ہیں؟ آپ میں تو برداشت کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا، آپ کسی کے راز کو کیوں کسی کو بتائیے؟ آپ کہا جائے نہیں نہیں عورتوں کے پیٹ میں تو کوئی بات ٹکتی ہی نہیں. نہیں ٹکتی ہے، یہ کہہ کے آپ کو بھڑکایا جا رہا تاکہ آپ کریں. بھائی عورتیں تو کرتی ہیں، نہیں کرتی عورتیں، پھر قرآن نے منع کیوں کیا؟ پھر حدیث میں منع کیوں آیا؟ اگر یہ کرتی تو کہا جاتا یہاں پہ یہ مرد لوگ یہ کام کریں گے رات، اور عورتیں چلے ان کو چھوٹ دے دی گئی. انہیں کوئی چھوٹ نہیں ملی، چغل خوری کی کوئی چھوٹ نہیں ملی. بدترین گناہ ہے چغل خوری. وقت نہیں بنا ابھی آپ کو واقعہ سناتے چغل خوری کے اوپر، کہ چغل خوری کیسی چیز ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی تھی، خوشحالی تھی، جانور تک بھوکے مرنے لگے تھے، یہاں تک کہ اتنے پریشان ہو گئے کہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، دعا کیجیے حضرت موسیٰ، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کسی طرح سے بارش نہیں. پھر حضرت موسیٰ کا پروردگار یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے، نہیں تمہارے درمیان میں چغل خور ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. عروج سعادت والی کتاب میں موجود ہے، دیکھ لیجیے گا آپ، کہ ان کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مجمع جمع کیا گیا، سب کو کہا جائے بھائی ایک بندہ یہاں پہ ایسا ایسا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کو کہو وہ چلا جائے تاکہ لوگ مصیبت سے نجات پائیں کسی طرح سے، بارش ہو. اب وہ آدمی سوچنے کا، اسی واقعے میں دو چیزیں ملتی ہیں. وہ آدمی سوچنے لگا کہ اتنے دنوں سے ہم چغل خوری کر رہے ہیں، آج اتنا زمانہ گزر گیا، ہمارا راز آج تک فاش نہیں ہوا تھا، آج بھرے مجمع میں پروردگار میں جب نکل کے جاؤں گا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، مالک اب تک تو نے میرے راز کو چھپائے رکھا تو آج کھول دے گا میرے مالک، بڑی بے عزتی ہوں. میں دل سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اندر اندر وہ یہ بات کہہ رہا اپنے سے، پروردگار سے. کالی گھٹا گھر کے آئی اور تیز بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے، بارش کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں کیوں ہو رہی ہے. پھر پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے مالک یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ کہ کل جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. دیکھیں سچے دل سے توبہ یہ چیز ہوتی ہے، یہ سچے دل سے توبہ. یہ چغل خوری اتنی بری چیز ہے، پھر ہمارے گھر مختلف پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے، ہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ہم سے دعا، بھائی دعا کیسے قبول ہو؟ پہلے جائزہ تو لو. تمہارے گھر میں جو گانا بج رہا ہے, گانا ہو رہا, چغل خوری تم لوگ بیٹھ کے کرتے, بچہ گود میں لیے ہوئے چغل خوری ہو رہی, غیبتیں ہو رہی, سب سارے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی روکنے ٹوکنے والا رہ گیا کوئی؟ پہلے بڑی بوڑھیاں تیسری روکتی ٹوکتی, اب بڑی بوڑھیوں کو کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی. بڑے بوڑھوں کے وقت کیسے رہے گی؟ اس سے رہے گی کہ کس سے؟ اشار کی وجہ سے ہوگی. اشار تو ختم ہو گیا, بڑی بوڑھیاں تو اب بچیوں سے اس طرح سے لڑنے جھگڑنے, بہو ساس میں ایسا جھگڑا ہونے لگا جیسے آپس میں چھوٹے بھائی بہنوں میں ہوتا ہے جھگڑا ذرا ذرا سے بات میں. تو ان کو اشار نہیں, قربانی نہیں, درگزری نہیں, وہ روب دبدبا نہیں جو ہونا چاہیے تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اشار اور قربانی ہوتی ہے, جب درگزر ہوتا ہے, جب بڑے کو بڑا چھوٹا کو چھوٹا سمجھا جائے. تو یہ کون کرے گا؟ پہلے یہ کرے گا, بڑا کرے گا. کیوں؟ یہ بزرگ ہے, یہ پہلے کرے گا, تب اس کو تربیت ملے گی چھوٹے کو. یہاں ہوتا ہے جو الٹے تقاضا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیسا کیسا ماں نے سکھایا, آئی سلام نہیں کیا ہم کو. بھائی ماں نے سکھایا نہیں سکھایا, فوراً ماں کے اوپر اچھل کے پہنچ جائیں گے بچے نے سلام نہیں کیا. بھائی تو تم سلام کرو نا پہلے, تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ جو سلام کی تو وقت بتائی گئی تو تم کو کرنا چاہیے سلام, تاکہ اس کی عادت پڑے لوگوں کی. رسول اللہ تو سلام پہل کیا کرتے تھے, ہم لوگ رسول اللہ سے بھی بڑے ہو گئے. یہ کیا ہوتا؟ صرف ٹونٹ بازی ہو رہی تھی, معاشرہ بگڑتا جا رہا بگڑتا جا رہا ہے. کیونکہ دس آپ لوگ جو مجلسیں جا کے پڑھتی ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں پڑھتی, ڈر کی وجہ سے مجلس پڑھ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں پسند کی جائے گی. پسند نہ پسند کی کیا چیز, دیکھیے کہ وہ پسند کر رہا کہ نہیں پسند کر رہا. بیچ میں ایسی ایسی چیزیں ڈالیے جو لوگوں کو لذت بھی آ رہی ہو, مزہ بھی آ رہا ہو. اللہ کو پسند کرائیے, پھر وہی ریاکاری آ جائے گی لوگوں کو پسند. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہاں کہاں تک بات پہنچی تھی؟ راز کو چھپانا. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ ہے وعدے کو پورا کرنا. یہ تیسرا آ رہا, وعدے کو پورا کرنا. امام موسیٰ کاظم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں, جو شخص اپنے وعدے پیمان کا پابند نہ ہو وہ دین نہیں, وہ دیندار نہیں ہے. جو وعدہ پورا نہیں کر رہا نا, جو وعدہ اس نے کیا, جو عہد و پیمان اس نے کیا, اگر وہ نہیں پورا کرا تو اس کے بعد دین نہیں. نکاح نامے بھی تو وعدہ ہو رہا ہوتا, دکھا جا رہا ہوتا یہ اتنا مہر دینا, اتنا فلانا دے. وہ صاحب مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے, دیو اس کو تو وعدہ کیا ہے نا, اس میں تو لکھ کے وعدہ کیا گیا ہے. تو اب کہاں گیا سارا وعدہ؟ نہ ان کا وعدہ پورا چل رہا ہے نہ ان کا وعدہ, دونوں ایک جیسے ہو گئے. کیونکہ اسی ایک ہی معاشرے میں تو رہ رہے ہیں سارے کے سارے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین نہیں, پابند نہ ہو وہ دین نہیں رکھتا. پھر فرمایا جا رہا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اگر کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے, اسے وعدہ کر رہا ہے تو پورا کر دے, اس کو وعدہ پورا کرے. یہاں تک کہ تو ہے مولا کہتے ہیں کہ بچے والی جو کتاب پڑھیے گا, بچوں کے آئینے تربیت, جو بچوں والی کتابیں, بہت ساری کتابیں پائی جاتی ہیں, سب کو پڑھنا چاہیے. سب کو, بچے بوڑھے بڑے, لڑکیوں کو بوڑھی عورتوں کو, سب کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم کس لیے پڑھیں گے, ہم بوڑھی عورت ہیں مثال کے طور پر, ہم بوڑھی ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہم اس لیے پڑھیں گے کہ ہم جس گھر کے اندر رہتے ہیں بزرگ کی حیثیت سے ہم رہ رہے ہیں, ہم تعلیم دیں گے. اب جو لوگ بھی گھر میں ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں عمر میں کام, ہم انہیں بات بات پر اگر بچوں کو کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم نے کتاب پڑھی ہوگی, ہم اس سے انہیں بتائیں گے. مولا کہتے ہیں کہ جب بچے سے وعدہ کرے نا کوئی, مثلاً گھر سے باہر جا رہا باپ, گھر سے باہر نکل کے جا رہا, بچہ رونے لگا, نہیں بیٹا آپ روئیے, میں شام کو آپ کے لیے یہ لاؤں گا, کہ جو کہا وعدہ اسے پورا بھی کرو, لے بھی آؤ, یہ جھوٹا وعدہ مت کرو. بچے سے بھی جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. کچھ اسے انتظار رہتا, بچہ جو ہے وہ سفید کاغذ کی طرح ہے, لکھ لیا گیا, اس نے لکھ لیا. اب تو بچے کا کیسے تنجی آن لیتا, جو گھر میں باتیں ہو رہی سب سن رہا ہوتا, جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا سب اس کے سمجھ میں آ رہا تھا. آپ سمجھ رہی کہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے, وہ سب سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے. ماں کے پیٹ تک میں تو بچہ رہتا نہیں, اتنا اس کو شعور پروردگار نے دیا ہے. کہ کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو تازہ کھجوریں کھلائی تو بچہ خوش اخلاق پیدا ہوگا, یعنی اتنی سینس رکھتا ہے, اور خوراک میں پروردگار نے اتنی صفت رکھی ہوئی ہے, اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے اس نے اخلاق کی. کہا کھجور کھلاؤ, ماں کو کھجور کھلاؤ کہ بچہ خوش اخلاق پیدا ہوگا. کبھی غور تو کریں ان تمام چیزوں پہ, یہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ صفت, یہ تاثیر کون دے رہا ہے؟ کہ پروردگار دے رہا ہے, کہ اس کو اتنی پسند ہے, کہ ہاں اتنی پسند ہے کہ ماں تک میں ابھی آیا بھی نہیں, کہا جائے اسے خوش اخلاق بناؤ. بہرحال تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جو شخص انسان اگر بچے سے اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہ کرو جس کے بعد اس کی خلاف ورزی ہو, یعنی وعدہ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیجیے کہ کوئی وعدہ ایسا ہم نہیں کریں گے جس کی خلاف ورزی کی جائے. ہم نے وعدہ تو کر لیا, بعد میں کیا ہوا پھر کی خلاف ورزی ہو رہی, ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد چلیے جلدی جلدی سنا دیتے ہیں, یاد آ رہا کل بلاٹ ہو رہی, سنا دیتے. دو میاں بیوی نے آپس میں وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا کہ دیکھو جو کوئی پہلے مر جائے گا وہ کیا کام کرے گا, کام یہ کرے گا کہ پھر وہ اسی کی قبر پہ بیٹھ کے جو زندہ رہے گا پوری زندگی گزارے گا. دونوں نے وعدہ کر لیا, چلیے بھائی ہو گیا وعدہ, بیوی مر گئی. حالانکہ یہاں آج کل ایسا نہیں ہوتا, بیوی مر گئی, میاں جا کے بیٹھ گیا قبر کے اوپر, بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے, دھوپ میں کالے ہو گئے. ادھر سے حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے, اس نے دیکھا ایک آدمی کو, یہ بیٹھا ہوا, کہ تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ کہ ہمارا ایسے سے وعدہ ہوا تھا کہ جو بھی مر جائے گا پہلے تو وہ دوسرا جو ہے پوری زندگی اسی کی قبر پہ گزار دے گا. تو میں بیٹھا ہوا, تو حضرت عیسیٰ نے کہا اسے زندہ کر دیں. یعنی کہ اب اس کی بیوقوفی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کو وعدہ پورا کر رہا ہے تو بیوقوفی کہا, لیکن یہ کہ وعدہ کرے تو پھر پورا کرے. یعنی وعدہ کرنے سے پہلے یہ سوچیے تو کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں, غور فکر تو کیجیے. یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم پوری زندگی اس پہ بیٹھے, بھائی تم دنیا میں اس لیے تھوڑی پیدا کیے گئے کہ اس مردہ عورت کی پوجا کرتے رہو بیٹھے ہوئے قبر کے اوپر. زندہ تھی تو مار پیٹ رہے تھے, اب مر گئی تو بڑے وفادار بن گئے ہو تم. تو بہرحال حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کیا میں اسے زندہ کر دوں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اس سے اچھی بات. حضرت عیسیٰ نے کہا دعا کی کہ اٹھ جا, اٹھ گئی, زندہ ہو گئی. زندہ ہوئی تو وہی جوان تھی, جوانی کی طرح زندہ ہو گئی. اور یہ بڑا خوش ہو گیا, خوش ہو گیا, اس کو لے کے چلا کہ چلو چلو چلو, صحرا میں چلا, تھکا ماندہ دھوپ میں چلا ہوا تھا, ایک درخت کا سایہ مل گیا. ارے اس کو کہا تھوڑی دیر مجھے نیند آ رہی, میں سکون ملا نا, جب سکون ملتا تو نیند آتی. بس اس عورت کے زانو پہ سر رکھ کے سو گیا. ادھر سے ایک شہزادہ گزر رہا تھا گھوڑے پہ, اس نے دیکھا یہ بڈھا کالا ضعیف سا آدمی, اس کے زانو کے اوپر, ایک حسین عورت کے زانو کے اوپر یہ سر رکھ کے سو رہا. تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ مجھے زبردستی ورگلا کے لے کے آیا, بھگا کے لے کے آیا. تو کہا اچھا, تو کہنا ایسا کر دھیرے سے اس کا سر زمین پر رکھ دو, تو میرے ساتھ چل. اس نے سر اس کا وہاں رکھا, اس کے ساتھ گھوڑے بیٹھے نکل گئی. اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں, قدموں کے اس سے پہنچا وہاں پہ, اس نے دیکھا کہ یہ تو یہاں آئی, جا کے قاضی شکایت کیا اس نے کہ دیکھیے اس نے ایسا ایسا کیا. قاضی نے اس عورت کو بلا لیا کہ کیوں, کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی بھی نہیں. مکر گئی کہ نہیں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان پہ آپ کیا کیا جائے؟ ان کا حضرت عیسیٰ کو بلوائیے. حضرت عیسیٰ بلائے گئے. حضرت عیسیٰ نے بہت سمجھایا اسے, یہ نہ کرو, اب جب اٹھ گئی ہو تو اب اس کے ساتھ رہو, یہ تمہارا شوہر ہے. کہ نہیں, اب وہ نہیں مان رہی کسی طرح, ہے نا. کتنا تعجب ہو رہا آپ لوگوں کا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہی. حضرت عیسیٰ گئے, حضرت موسیٰ گئے, ہم نے تو 124,000 انبیاء اور قرآن اور ائمہ تاریخ سب کی بات سن کے کون سا ماننے کو تیار ہو رہی, جو اس کے اوپر ہمیں ہنسی آ رہی ہو, تعجب ہو رہا. ہمیں تو پڑھ کے کوئی تعجب نہیں. حضرت عیسیٰ کیا, عیسیٰ کے سردار جو آئے تھے, نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اپنا جائزہ بھی تو لیں, ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں, مزہ تو آ رہا ہے, ہمیں مزہ آ رہا ہے. تو دوسروں کے اوپر جب بیت رہی تو مزہ آ رہا ہے, اس کو اپنے اوپر بھی تو رکھیں ہم کہ کام آ رہے. حضرت عیسیٰ سمجھا رہے, وہ مان نہیں رہی کسی طرح سے بھی. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پھر ایسا کرو, مباہلا کر لو, تم لوگ ایک دوسرے پہ بد دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو وہ ختم ہو جائے. اس عورت نے بد دعا کی, کچھ بھی نہیں ہوا, کہاں سے ہوتا. جیسے مرد نے بد دعا کی فوراً وہ مر گئی, اچھی بھلی زندگی ملی تھی. لیکن دیکھیے کس کی وجہ سے, یہ وجہ ہوئی. تو جب وعدہ کرے تو سوچ لیے کہ میں وعدہ کرنے جا رہی ہوں کیا کرے, تھوڑی دیر غور کے, جلد بازی سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. ابھی 3-4 چیزیں باقی ہیں, ہو جائے گی 3-4. اب چوتھی چیز آ رہی ہے صلہ رحمی. بہت دفعہ لیکچر لے چکے ہیں, بہت دفعہ صلہ رحمی پہ بات کر چکے ہیں. 2-4 ٹاپک تو ایسے ہیں جو ہمارے پسندیدہ ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ خلاف ورزی دیکھتے ہیں, تو رنج بھی ہوتا, افسوس بھی ہوتا ہے کہ مومنین جو ہیں اس کا خامیازہ بھگتیں گے. کبھی کبھی خامیازہ خود بھگتتے ہیں, کبھی کبھی ان کی اولاد کو زبردستی بھگتنا پڑتا, کیا کرایا انہوں نے, اب بھگت رہی اولاد. یہ بھی ہوتا ہے, مکافات عمل جس کو کہتے ہیں, کہ عمل کے مکافات, جو مکافات عمل جو ہے کئی نسلوں تک جا رہی ہوتی ہے. ماں باپ کو اگر پتہ ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری اولاد کے اوپر کوئی مصیبت آئے. تم اپنی آنکھوں کے سامنے تو اولاد کی مصیبت دیکھ نہیں سکتی, تو کیا مرنے کے بعد دیکھو گے تم اپنی اولاد کی مصیبت؟ دیکھو گے نہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اس کے لیے یہی عمل کرنا ہوگا کہ ہماری اولاد تک بھی نہ جائے. جب یہ سارے باب بناتے ہیں اور آپس میں کبھی گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے تو کیا کام شروع کر دیا، ایک تسبیح درود کی پڑھ کے ہم اپنے تمام عزیز رشتہ دار دوستوں سب کو ہدیہ کرتے کہ پروردگار اگر میری طرف سے کسی کا کوئی نقصان کوئی بات دل دکھ گئی ہو تو مالک یہ ان کو ہدیہ کریں گے معاف کر دے، تاکہ ہمارا وہ جو ہم نے کوئی ہم سے غلطی ہوئی اس کا کمپنسیشن ہو جائے، تاکہ ہماری اولاد کے اوپر کچھ نہ آنے پائے۔ جب سے ہم نے یہ تیار کیا اور دل میں سوچا، ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ نہیں ہم تو یہ کام کریں گے تاکہ وہ کمپنسیشن ہو جائے ان کا۔ کہتے ہیں کیونکہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول پڑھا تھا، کہ نہیں غیبت کا کفارہ کیا، کہ غیبت کا کفارہ یہ کہ جس کے لیے غیبت کی گئی ہے اس کے لیے استغفار پڑھو تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم نے کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے گناہ کے بخشش کی امید نہ ہو کہ اتنے سارے گناہ ہو گئے بخشے جانے کی، تمہارے پاس طاقت نہ ہو کہ بخشا جائے، تو کیا کام کرو؟ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام پہ بتایا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ یہ دیکھیے کثرت کے ساتھ خاموشی ہے، رسول اللہ فرماتے کہ جس چیز کی سب سے جلدی جس کا ثواب ملتا ہے وہ کیا کہ صلہ رحمی کا، سب سے جلدی اس کا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی سے بہت سارے فائدے ہو رہے تھے، ہم جلدی جلدی بتا رہے ہیں کہ صلہ رحمی سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، عمر زیادہ ہوتی ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں عمر اس سے دراز ہوتی ہے، بھائی عمر دراز ہوگی کیا کریں گے مصیبت والی دنیا کے اندر، عمر دراز ہوگی اس مصیبت والی دنیا میں یہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، ایسا ہے جیسے ہم میدان کربلا میں موجود ہیں، اب ہماری ہر سانس کی قیمت جتنی زیادہ ہے کیا اتنی میدان کربلا سے ہٹ کے جو مومنین ان کی قیمت وہی ہوگا؟ نہیں، بہت زیادہ۔ تو اب یہ مصیبت ہے تو کیا ہوا، ہماری عمر زیادہ ہوگی تو ہم علی ولی اللہ کہنے والے جو موجود ہیں مصیبت پہ صبر کریں گے، اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے تو کیا ہوگا، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی عمر کی درازی چاہیے نیکی کے ساتھ، کہ ہم شریف نیک بنے رہیں، اللہ کے اطاعت گزار رہیں، ہماری عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر صلہ رحمی اخلاق کو سدھارتی ہے، ہاتھ کو سخی بناتی ہے، کیونکہ جب ہوگا تو برتھ ڈے پارٹی میں بھی جانا پڑے گا، تو پیسہ بھی دینا پڑے گا، تو اس میں پیسہ دینا پڑے گا، شادی بیاہ میں پیسہ دینا پڑے گا، ایک کلو مٹھائی کے ڈبے میں آدھا کلو مٹھائی لے کے بند کر کے اس کو ریپ کروا کے لڈو جو ادھر ادھر پھیلتا ہوا جا رہا ہے، کیا دھوکہ دے رہے ہو یار، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی، دوسروں کو دھوکہ نہیں تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، بےخوب بنا رہے ہو۔ تو میرا سخی ہاتھ سخی بنتا ہے، پاک ہوتا ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اور نیکی حساب کو آسان کرتی ہے، یعنی قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہ آسانی ہوگی اس میں صلہ رحمی اور نیکی۔ تو جب حساب کو جو آسان، یہاں پہ ذرا سے کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، فاسق و فاجر و کزتے لوگوں سے کیسی کیسی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں ہمیں، کیسے کیسے وہ بات کرنے پہ رٹکنا پڑتا ہے، پولیس والے کو تھوڑی بہت ہاتھ دینا پڑتا ہے، شکل اس کی دیکھو جی چاہتا ہے مارے اس کو، لیکن کیا کرے، پکڑ رہا ہے، ہمارے پاس لائسنس صحیح طرح سے ہے نہیں، ڈیٹ ایکسپائر ڈیٹ کا ہے، تو کیا کرے، اس کی خوشامد کر رہے ہوتے، لیکن جب وہاں میزان کے پاس پہنچیں گے حساب ہمارا ہوگا تو ہمیں کس کی خوشامد کرنی، کہ تو ہم اپنے مومن رشتہ داروں کی خوشامد یہی دنیا میں کر کے جائیں گے، تاکہ ہم وہاں پہ ہمارے اعمال جو ہے آسان ہو جائے، ہمارے لیے حساب کتاب ہمارا آسان ہو جائے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ حساب میں آسانی پیدا ہوگی، گناہ سے بچاتی ہے، لہذا صلہ رحمی کیا کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، خواہ اچھے طریقے سے سلام کرنا ہی کیوں نہ ہو، اچھے طریقے سے آپ نے سلام کر لیا یہ بھی صلہ رحمی میں آ گیا۔ ضروری نہیں کہ روزانہ جائیے جب تک لڑائی نہ ہو جائے جاتی رہیے، یہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے میرے دور دور رہیے، اپنا کام کیجیے، زیادہ ایک دوسرے سے جو آج کل بہت زیادہ ملنا جلنا ہو رہا ہے وقت بربادی کے لیے، اس کو بند کیجیے۔ پھر کہا جائے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگار جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی اجر کیا ہے، جزا کیا ہے اس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں اس کی عمر کو دراز کرتا ہوں، اس میں سکرات و موت کو آسان کر دیتا ہوں، سکرات موت کو آسان کر دیتا ہوں، آسان ہو جاتی ہے، یہ آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ بعض دعائیں بھی موجود ہیں، اس کو بھی پڑھا دیجیے، اے اللہ مجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا حساب کے وہاں معافی کیا، کیونکہ موت آنی آنی ہر حال میں آنی، جب ہر حال میں آنی تو ہمیں اس کا انتظام بھی ہر حال میں کرنا ہے، کسی لیے رحمی کیجیے تاکہ ہماری موت آسان ہو جائے، اور ہمیں دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے روزانہ ہر نماز کے بعد، کتنی دیر کی دعا، یہ کتنی دیر کی، یہ ایک لائن کی دعا، دو لائن کی دعا ہے، کہ اللہ میں تجھ سے موت کے راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا حساب کیا، وہاں معافی کا لکھا تو ایک دفعہ تین دفعہ پڑھیے، میں تو تین دفعہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک جگہ کسی روایت میں میں نے پڑھا تھا کہ دعا کو اگر تین دفعہ تکرار کی جاتی ہے تو قبولیت کے لیے جلدی ہوتی ہے، یہ نہیں جلدی قبول ہوتی ہے، تو چلیے تین دفعہ پڑھیے۔ پھر کہا جاتا ہے صلہ رحمی حساب کو آسان کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے، بری موت سے بچاتی ہے، بری موت اور اچھی موت میں یہ والی چیز بھی آتی ہے کہ ہمیں موت آئی تو ہم ہوش و حواس میں اپنے تھے، استغفار کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، محمد علی محمد کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ اچھی موت کہلائے گی۔ جیسے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے، سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، تو آپ اس وقت سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے، جب ہم نے خالی سن لیا، اچھا مولا سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے، چلے ٹھیک، نہیں ٹھیک نہیں، آپ اپنے طور پوچھیں کہ میں کیا کروں، میرے بھی تو موت کا وقت آئے، جو زندہ ہو گیا وہ مرے گا، جو مرے گا تو پھر تیاری کر لیجئے کہ مرنا تو ہے، امیر ہو یا نہ ہو، غریب ہو یا نہ ہو، شادی ہو یا نہ ہو، بچہ ہو یا نہ ہو، نوکری ملے یا نہ ملے، جوان ہو یا بوڑھے، ایک کام ضرور ہوگا کہ موت ضرور آئے گی، جب موت ضرور آئے گی تو پھر کیا کریں کہ تیاری کیجیے، اور کیا کیجیے، موت کی تیاری کیجیے، اس کے لیے یہی ہے کہ ہمارے لیے موت ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے، جب لوگ قطع رحمی کرنے لگے، سن لیجیے تشریح نہیں کریں گے، پورا معاشرہ دیکھ ڈالیے، روزانہ اخبار دیکھتی، روزانہ جو یہاں ہو رہا ہوتا ہے، جب لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے آج کے دور میں کتنا زیادہ فٹ آ رہا ہے، 1400 سال پہلے گئی تھے مولانا نبات، تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے، اتنے اتنے بڑے موبائل لے کے چلے ہیں، کنپٹی پہ رکھ کے چھین کے لے کے چلا جاتا ہے، پرس چھین کے لے کے جا، پیسہ چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی تو چھین کے لے کے چلے گا، اور اس کے علاوہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ جب کیا ہوگا، مولا فرماتے ہیں جب لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، سوچ لیجیے، جب قطع رحمی لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، سمجھیے آپ۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صلہ رحمی نہیں ختم ہو پا رہی، تو مرتے وقت نہیں ختم ہوگی، یہاں بھی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ کہا جائے ایک شخص کے سرانے جو ہے، رسول اللہ نے بتایا کہ ملک الموت اس کے سرانے آیا، آ کے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ اس کی روح قبض کرنے آیا تھا، تو اس کے پڑوس میں ہی ایک قطع رحمی کرنے والا بھی موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملک الموت سے پوچھا جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی عمر کتنی باقی ہے، کہنے اس کی 30 سال باقی ہے، کہنے اچھا 30 سال باقی ہے، ایسا کرو وہ 30 سال اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دو اور اس کی روح قبض کر لو، آیا تھا روح قبض کرنے کے لیے اس کی، لیکن یہ صلہ رحمی کرتا تھا، تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو اس کے پڑوس میں رہتا قطع رحمی کرنے والا اس کی عمر کتنی باقی ہے، کہ 30 سال باقی، کہ وہ 30 سال جو ہے اس کو دے دو اور اس کی روح جا کے قبض کر لو۔ اب ہم لوگ کہتے رہتے کہ ارے اچانک ارے یہ ارے ارے کچھ نہیں ہوتا، سب ارے ہیں دنیا میں، جس کی آنکھ بند ہو گئی وہ ارے ہیں بس، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس وقت کب مر جائے گا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا بس اس کی موت آ گئی، ہماری تو ابھی آنی نہیں، بھائی ہماری تمہاری کس کی نہیں، کس کی کس وقت، ہر وقت تیار ہو، ہر وقت ہر آن تیار رہتا ہے، نہ جوان دیکھا جاتا نہ بوڑھا جاتا دیکھا جاتا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، رشتوں کو بحال رکھو، پھر ایک حدیث ہے کہ چاہے اچھے طریقے سے سلام کے ذریعے سے کیوں نہ، پھر کہا جا رہا ہے پانچویں چیز آ رہی ہے کمزوروں پہ رحم کرنا جلدی جلدی، یہ تو وہ تھا اگر اس کو ٹھیک سے لے آتا ہے تو 2 کلاس میں جاتا ہے، لیکن ہم نے کہا ختم کر دیا اس کو، کمزوروں پہ رحم کرنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، رحم کرنا بہت بڑی صفت ہے، رحم کرنا ساری صفتیں بڑی ہیں، تبھی تو دیندار کہلائی ہے، کمزوروں پہ رحم کرنا، رحم اپنے دل میں رحم ڈالیے، مومن نرم دل اور مہربان ہوتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں مومن نرم دل اور مہربان ہوتا ہے، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی محافظ ہوتا ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محافظ ہوتا ہے، اور دین کا محافظ ہے کون سی چیز، نرمی اور مہربانی، یہ دین کا محافظ ہے نرمی اور مہربانی، نرمی کیجئے میں کوئی سختی نہیں، کتنا بھی غصہ آ جائے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کسی کے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہ کیجیے کہ جس سے اس کا دل دکھے، دل دکھنے والا کوئی کام نہ کیجیے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگ، بے سوچ لیجیے گا اللہ کیا کرے گا، خالی ایک سکرات موت میں موت جس طرح جان نکالی جاتی ہے اسی وقت کا اگر عذاب بتا دیا جاتا ہے تو مولا کی جو آنکھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھے نا مولا، ایک دفعہ پریشان تھے جب رسول اللہ نے یہ والی بات بتائی کہ جب کافر کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا آپ کا گوشت لے کے اس کے گرد مار کے اس کی روح کو نکالے گا تو مولا اپنی تکلیف بھول گئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کہا آپ نے یا پھر سے تو کہیے میں تو اپنی تکلیف بھول گیا. مولا تکلیف بھولے جا رہے ہیں بات سننے کے بعد. تو اس میں مت جائیے کہ رحم کیجیے, رحم رحم کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا اللہ بھی رحم کرے گا, ورنہ پھر یہی ہوگا خالی روح قبض کرنے میں ہی اتنی پتہ چل جائے گا پھر آگے کی منزلیں کیا ہوگی. پھر کہا جا اپنے رشتہ داروں اور اپنے رشتہ داروں میں چھوٹوں پہ رحم کرو بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو. پھر رسول اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا بہت بڑا جہاد ہے, کسی پہ ظلم نہ کرنا بہت بڑا جہاد ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھ لیجیے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب کیا چیز بچتی ہے؟ نیکی اور حسن اخلاق. اب سب چیز کی ایک ایک حدیث سنائیں گے, بس حسن اخلاق کی بھی ایک دو سنائیں گے, بہت سنا چکے ہیں, اور نیکی کی بھی ایک ہی دو سنائیں گے. نیکی کی ایک بہت بہت مشہور ہے جو ہمیں پسند بھی ہے بہت زیادہ, ہم اسے بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کیا کہا کہ تم وہ کام کیوں زیادہ زیادہ کیوں نہیں کرتے جسے آگ نہیں کھاتی. یاد آیا؟ تو وہ کام کیوں نہیں زیادہ زیادہ کیوں نہیں کرتے کہ جسے آگ نہیں کھاتی. تو ان کے حواریوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا نیکی. نیکی کو نیکی وہ چیز ہے جسے آگ نہیں کھاتی. تو اب آگ نہیں کھاتی اس کا ثبوت دینے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے ثبوت دینے کے لیے وہ علی حدیث بھی ساتھ میں سنا دی جائے, جب ایک آدمی کو جہنم کا پروانہ مل چکا تھا اور وہ فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے, ایک آدمی کے سامنے مومن کے سامنے سے گزرا, اس نے مومن کو دیکھ کر کہا کہ فلاں میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں وہ نیکی نہیں کی تھی, اس نے کہا ہاں کی تھی, پھر کیا کریں, پھر مجھے اس مصیبت سے بچا لو. تو پھر وہ کہتا کیا ہے, کہ وہ مومن کہتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے اسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے فرشتوں کی, مومن کا کہا مانو, مومن کا کہا مانو. کس کا کہا مانو؟ مومن کا. مومن بن بھی جائیں ہم لوگ, کہ مومن کا کہا مانو. نیکی کہاں کام آتی؟ صرف برے مولا کا قول نہیں کہ نیکی کیا ہے, برے موقعوں سے بچاتی ہے. برے موقع, اب بتائیے اس سے زیادہ برا موقع کون سا ہوگا کہ جہنم کا پروانہ مل چکا تھا اور وہ جہنم میں لے جایا جا رہا تھا, تو اس سے زیادہ برا موقع بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا کہ نیکی کی تھی تو, اب ایسے چھوٹی چھوٹی بہت ساری واقعات ہیں, روایتیں بتاتے ہیں, لیکن سب سے بڑا اب اس سے زیادہ برا موقع کون سا ہوتا کہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا, اس نے نیکی کی تھی تو کیا ہوا, کام آئی اور برے موقع سے بچ گئی. بہترین زیادہ راہ کہا جاتا ہے, نیکی جو ہے آخرت کے لیے بہترین زیادہ راہ ہے, نیکی ہوگی. پھر چھٹا کیا چیز آتی, چھٹی کیا چیز آتی, ساتویں چیز آتی حسن اخلاق. حسن اخلاق آ رہی ہے, حسن اخلاق میں آپ کو کیا چیز بتائی جائے ایسی جو کہ ایک لائن میں پوری ہو جائے, ایک دو لائن میں. چلیے دو حدیثیں سنا دیتے ہیں. ایک ہم حدیث آپ کو سناتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی. امام رضا علیہ السلام کی روایت ایک آپ کو سناتے ہیں, سن لیجئے کہ امام رضا علیہ السلام دریافت فرمایا گیا کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا بہت آسان, اگر آپ واقعی حسن اخلاق کی مالک بننا چاہتی ہیں تو بہت آسان ہے. آپ کب چاہیے گا کہ کوئی آپ سے ملاقات کرے, آپ سے ملے, آپ سے کوئی بات چیت کرے تو فوراً آپ کو برا بھلا کہنے لگے, آپ کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دے فوراً, آپ کی اگلی پچھلی کوئی گناہ یاد دلانے دے, کچھ نہیں کہتے. آپ کیا چاہیے گا؟ آپ نہیں چاہیے گا ہم سے جو کوئی آدمی ملے اور آپ سے ملے تو بہت نرم دلی کے ساتھ, بہت انکساری کے ساتھ, بہت اچھے الفاظوں میں آپ کے آتے, تو آپ کو بہت پسند آئے گا نا کہ بہت اچھا بندہ ہے, یہ بندی ہے ہماری, یہ کل آزاد بہن بہت اچھی ہے ہماری, یہ کیونکہ ہماری سے. تو وہی چیز امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دریافت کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ برتاؤ کریں. کتنا آسان ہو گیا یہ, تم لوگوں سے وہ برتاؤ کرو کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ برتاؤ کریں. اپنے لیے جیسا چاہتے ہو نا ایسے ہی دوسروں کے لیے برتاؤ کرو, تو کیا ہوگا, حسن اخلاق کے مالک آپ بن جائیے گا. دوسری چیز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. اور یقیناً جب یہ والی کلاس ختم ہوگی, بات ختم ہونے کی, تو جوش جذبات میں درود بھی بہت زیادہ جوش سے بڑھا جا رہا ہے کیونکہ جان چھوٹ جائے گی. آپ سے بھی ایسے ہی سوال پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا, چھ ماہ سے سوال کیا گیا کہ حسن اخلاق کی حد کیا ہے. کیا حید ہے، کس طرح سے بات چیت کی جائے، کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ، اپنے بھائی سے خندہ روی سے ملو. تین چیزیں بتائی، انکساری غرور، تکبر، اینٹھن، گردن کے ٹیڑھی ہونا، ماتھے پہ بل پڑا رہنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ، یعنی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، نیک گفتگو کرو، پیاری گفتگو کرو. غصے میں بھی آ کے جب بات کرو تو تم ایسی بات کرو کہ لوگ متوجہ ہوں، تمہاری مثال دیں لوگ. سبحان اللہ، غصے میں آ کے کبھی سخت سست کوئی بات نہیں کرتی، غصے میں بھی آنے کے بعد، جیسے ہم نہیں کر رہے ہیں. کہاں سخت بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. تو کیا انکساری، تو اس میں کیا ہوگا، حسن اخلاق ہوگا. حسن اخلاق اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کو بتایا تو تھا، حسن اخلاق کتنی دفعہ بتا چکے، رٹی ہوئی کہ میزان پہ سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ کیا ہوگی، حسن اخلاق. میزان پہ سب سے حسین چیز کیا ہوگی، کہ حسن اخلاق. میزان پہ سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی، کہ حسن اخلاق. دیکھ لیجئے، ایسی ہی چیز ہے یہ حسن اخلاق، اتنی زبردست چیز ہے کہ ہر جگہ. مشرک بندہ تھا، مشرک جو پکڑا گیا تھا کہ اب اسے قتل کر دیا جائے، سارے اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے، وہ چھوڑ دیا گیا. کس وجہ سے؟ جب اس کو چھوڑا گیا تو اس نے پوچھا کہ ہمارے سارے ساتھیوں کو تو اللہ رسول قتل کر دیا گیا، یہ ہمیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو کیا کہا؟ یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے ابھی جبریل آئے تھے، مجھے سلام کہلوایا، رسول اللہ کو سلام کہلوایا. سلام کہلوانے کے بعد کیا کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سخی ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہے. مشرک بندہ جو واجب القتل ہو گیا تھا، چھوڑ دیا گیا. تو آپ بھی اگر حسن اخلاق کو اپنا لیجیے گا، انشاءاللہ اپنائیے گا. جب اپنا لیجیے گا تو دنیا بھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اور آخرت میں ملے گا اس کا فائدہ. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. دیکھیے، جب یہ کہا گیا ہے، تہذیب الاسلام کی ایک روایت ہے، غالباً تہذیب الاسلام سے علامہ مجلس کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے. جب مومنین آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے نا محمد علی محمد کا تذکرہ بار بار، دیکھیں محمد علی محمد کا نام دیا جائے، محمد علی محمد کا تذکرہ کر، تو فرشتے بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ اتنے دشمنوں کے درمیان بھی میں بھی بیٹھ کے یہ لوگ محمد علی محمد کا نام لے رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جن فرشتوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں سے تم لوگ آ رہے ہو، تمہارے پاس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو تمہارے پاس بہت اچھی ہے. کہ ہم ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں محمد علی محمد کے علوم کا، ان کے فضائل کا تذکرہ ہو، کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو. کہ نہیں، اب وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں. کہ اچھا، وہاں کی خوشبو ہی لا کے دو، کہ وہاں کی خوشبو مٹی لے کے آؤ تاکہ ہم اسے سونگے، خوشبو پائیں. پھر اس کے لیے باقی فرشتے کیا، کہ باقی فرشتے مل کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان میں جو بیمار ہو گیا ہوتا ہے ان کے حق میں دعا. جیسے ابھی یہ آیا کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کو گولی لگی تھی، کیا ہوا، بیمار ہے، آپ سب لوگ مل کے دعا کیجئے، آپ کی دعا بہت جلدی پوری ہو. پروردگار محمد علی محمد کے صدقے میں اس کو شفا نصیب فرمائے. جو مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں، پروردگار ان کی سب کی پریشانی دور کرے. پروردگار محمد علی محمد کے ماننے والوں کو، دشمنوں کو، نیست کو نابود کر دے، اور ہم لوگوں کی توفیق عنایت فرما کہ ہم محمد علی محمد کے کلام، ان کی تعلیمات کو زیادہ زیادہ آگے بڑھا سکیں. ضرور پڑھیے محمد علی محمد.